بدھ 4 نومبر سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. یورپی یونین کے کمشنر برائے پناہ گزیں کہتے ہیں کہ وہ یورپ آنے والے پاکستانی تارکین وطن کی واپسی کے لیے پاکستانی حکام سے بات کریں گے، مگر حقوق انسانی کے ایک کارکن نے کہا،
ہر آنے والے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اقتصادی پرابلم کی وجہ سے آیا ہے، بلکہ بہت سارے وہاں پرسیکیوشن کا شکار ہیں.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے. شورش زدہ عرب ملکوں سے متاثرین کی یورپ ہجرت کے سلسلے کے دوران وہاں جانے والے پاکستانیوں کو واپس بھیجنے کی خاطر یورپی یونین کے اعلی اہلکار اسلام آباد کا دورہ کرنے والے ہیں. تفصیل سنیے ارم عباسی سے.
یورپی یونین کے کمشنر برائے مہاجرین دمیتریس اولامپالوس کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی پاکستان کا دورہ کریں گے، جہاں وہ یورپ آنے والے پاکستانی تارکین وطن کی واپسی کے بارے میں بات کریں گے. فرانسیسی خبر رساں ایجنسی اے ایف پی کے مطابق انہوں نے کہا کہ شورش زدہ ملکوں کے مہاجرین کو تو طے شدہ کوٹے کے حساب سے رکھا جائے گا، البتہ معاشی حالات کے باعث یورپ آنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. اسی سلسلے میں انہوں نے عنقریب پاکستان کا دورہ کرنے کا اعلان کیا، جہاں وہ حکام سے یورپ آنے والے پاکستانی تارکین وطن کی واپسی کے بارے میں بات چیت کریں گے.
پاکستان کے شہر لاہور میں ایک کارخانے کی عمارت گرنے سے کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. حکام کے مطابق جس وقت یہ حادثہ پیش آیا اس وقت عمارت میں ملازموں کی بڑی تعداد موجود تھی. بیشتر ملازم تاحال ملبے تلے دبے ہوئے ہیں. اب تک ملبے سے 10 لاشیں اور 37 زخمیوں کو نکالا جا چکا ہے اور باقی لوگوں کو نکالنے کے لیے کوششیں جاری ہیں. پاکستان کی سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کے قتل کے مقدمے میں امریکی شہری مارک سیگل کی گواہی کے خلاف ایک درخواست راولپنڈی کی عدالت نے سماعت کے لیے منظور کی ہے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
یہ درخواست ملزم پرویز مشرف کے وکیل فیصل چودھری کی طرف سے دائر کی گئی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ امریکی شہری نے ویڈیو لنک کے ذریعے جو بیان ریکارڈ کروایا ہے اس کی قانون شہادت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ مارک سیگل نے اس اہم مقدمے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فاروق ایچ نائک کا لکھا ہوا بیان پڑا ہے. اس مقدمے کے سرکاری وکیل چودھری اظہر نے بی بی سی کو بتایا کہ اس سے پہلے انسداد دہشت گردی کی عدالت مارک سیگل کے ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ کروانے سے متعلق ایک درخواست 3 ماہ پہلے ہی مسترد کر چکی ہے، جس کے بعد امریکی شہری کا بیان ریکارڈ کیا گیا تھا.
پاکستان کے محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے زلزلہ زدہ علاقوں میں آج رات مزید بارش اور برف باری کا امکان ہے. وہاں سردی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. مینگورا سے عبداللہ فاروقی.
گزشتہ پوری رات تیز بارش ہوئی ہے جو آج صبح 11 بجے تک جاری رہی. اس بارش کی وجہ سے سوات، مینگورا اور پاس کے علاقوں میں تو سردی بڑھ گئی ہے، لیکن جیسے جیسے اوپر کی طرف چلے جائیں تو شانگلا، لوور دیر، اپر دیر اور چترال میں برف باری ہوئی ہے. اس موسم کی وجہ سے جن لوگوں کے گھر جزوی طور پر تباہ ہوئے تھے وہ پوری رات خوف میں مبتلا رہے کہ کہیں مزید نقصان نہ ہو جائے، اور جن کے گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے وہ عارضی پناہ گاہوں میں منتقل ہوئے ہیں. دور دراز علاقوں میں جہاں لوگ خیموں میں زندگی بسر کر رہے تھے ان کے خیمے گیلے ہو گئے ہیں. موسم خراب ہونے کی وجہ سے امدادی کاموں میں بھی تعطل آیا ہے. ہیلی کاپٹروں کی پروازیں روک دی گئی ہیں. فی الحال بارش تو رک گئی ہے لیکن اسپتالوں میں ٹھنڈ لگنے سے بیمار ہونے والے مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے.
افغانستان میں طالبان کی نئی قیادت سے اختلاف رکھنے والے دھڑے نے باضابطہ طور پر اپنے لیے الگ قیادت کا اعلان کر دیا ہے. تفصیل سنیے ہارون رشید سے.
ملا عمر کی موت کے بعد اختر منصور کی سربراہی کو چیلنج کرنے والے گروہ نے ملا محمد رسول کو اپنا نیا سربراہ مقرر کر لیا ہے. افغان طالبان کے اس گروہ نے 4 نائب سربراہ بھی مقرر کیے ہیں، جن میں عبد المنان نیازی، ملا باز محمد، منصور دادلہ اور شیر محمد اخنزادہ شامل ہیں. عبد المنان نیازی نے بی بی سی کو بتایا کہ انہیں مغربی اور جنوبی افغانستان کے طاقتور کمانڈروں کی حمایت حاصل ہے. افغان طالبان میں قیادت کے تنازع کے باعث ان کی حکومت کے ساتھ مذاکرات معطل ہو گئے تھے. خدشات ہیں کہ الگ قیادت والے 2 گروہوں کے وجود میں آنے سے امن مذاکرات کی بحالی کے امکانات مزید ماند پڑ جائیں گے.
افریقی ملک جنوبی سوڈان میں ایک مال بردار طیارہ حادثے کا شکار ہوا ہے، جس کے باعث کم سے کم 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. حکام نے 3 مسافروں کے زندہ بچ جانے کی تصدیق کی ہے. مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے کہا ہے کہ ملک میں زیادہ سیاسی آزادی دینے میں ان کی حکومت کو کچھ وقت لگے گا. برطانیہ کے دورے سے قبل سابق فوجی سربراہ اور صدر السیسی نے اس تنقید کو رد کیا کہ ان کے دور حکومت میں قانونی ترامیم کے ذریعے آزادی اظہار پر قدغنیں لگائی گئیں. لوگوں کو دیکھنے کے باوجود انہیں پہچاننے میں دقت ایک بیماری ہے جس کا اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. سائنسدانوں نے اس کی تشخیص کا سوال نامہ بنایا ہے. تفصیل معصومہ ملک سے.
چہرہ دیکھ کر پہچاننے سے محروم ہونے کی بیماری کو ڈاکٹرز پروسوپگنوسیا کہتے ہیں۔ جو لوگ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں وہ چہرہ دیکھ کر پہچان نہیں سکتے، بلکہ بالوں، کپڑوں، آواز یا ناک کان کے خد و خال جیسی علامات سے دوسروں کو پہچانتے ہیں۔ بیماری شدید ہو تو گھر والوں کو بھی چہرہ دیکھتے ہی پہچاننے میں مشکل ہوتی ہے۔ مریضوں کو سال ہر سال بیماری کا پتہ نہیں چلتا اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں دراصل بھولنے کی بیماری ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ مصری صدر کے دورہ برطانیہ کے خلاف احتجاج، مگر صدر السیسی کہتے ہیں کہ ان کی قیادت میں ملک جمہوریت کی راہ پر گامزن ہے۔ بھارت میں گرما گرم بحث کہ بالی ووڈ سٹار شاہ رخ خان محب وطن ہیں یا غدار، ان کی تفصیل پروگرام میں آگے چل کر آئے گی۔ اور اس کے علاوہ دوسرے موضوعات بھی شامل رہیں گے، مگر آج سیربین کا بڑا موضوع یورپی یونین کے کمشنر برائے پناہ گزین کا وہ بیان ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ جلد ہی پاکستان جا کر یورپ آنے والے پاکستانی تارکین وطن کی واپسی کے بارے میں حکام سے بات کریں گے۔ حالیہ مہینوں میں یورپ کو پناہ گزینوں کے بحران کا سامنا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں تارکین وطن یورپ پہنچ رہے ہیں۔ ان میں سے اکثریت کا تعلق جنگ زدہ شام سے ہے، تاہم ایک قابل ذکر تعداد دوسرے ملکوں سے بھی یورپ کا رخ کر رہی ہے، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنا رہے ہیں فراز ہاشمی۔
فرانسیسی خبر رسائی ایجنسی اے ایف پی کے مطابق انہوں نے کہا کہ مسلح تصادم سے بھاگ کر آنے والے تارکین وطن کو یورپ میں طے شدہ کوٹے کے حساب سے رکھا جائے گا، تاہم انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ معاشی تارکین وطن کے خلاف یورپ سختی سے قواعد و ضوابط کے مطابق کارروائی کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ معاشی حالات کے باعث یورپ آنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں عنقریب پاکستان کا دورہ کریں گے، جہاں وہ حکام سے یورپ آنے والے پاکستانی تارکین وطن کی واپسی کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان سے یورپ جانے والے تارکین وطن کی تعداد کتنی ہے۔ یونان سے لگزمبرگ جانے والے مہاجرین میں 30 شامی اور عراقی افراد ہیں جو لگزمبرگ میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ دوسری جانب امریکی خبر رساں ایجنسی اے پی کے مطابق یورپول نے اسپین اور پولینڈ میں کارروائی کے دوران پاکستانی اسمگلروں کے ایک گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ حکام کے مطابق یہ گروہ پاکستانیوں کو غیر قانونی طور پر یورپ لاتا ہے، جہاں انہیں غلامانہ حالات اقار میں کباب ریسٹورانٹوں میں کام کروایا جاتا ہے۔ حکام کے مطابق اسپین اور پولینڈ کے 365 پولیس اہلکاروں نے درجنوں ریسٹورانٹس اور مکانوں پر چھاپے مارے اور اس گروہ کے کئی کارکنوں کو گرفتار کیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ گروہ تارکین وطن سے 14,000 یورو لے کر انہیں ترکی سے یونان یا لیبیا سے اٹلی لایا کرتا تھا۔
ہمارے ساتھی فراز ہاشمی سے آپ نے سنا کہ یورپی یونین کے کمشنر برائے پناہ گزین نے پاکستان جا کر یورپ آنے والے پاکستانی تارکین وطن کی واپسی کے لیے حکام سے بات کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ اسی تناظر میں میں نے بات کی پاکستان میں حقوق انسانی کے لیے کام کرنے والی تنظیم انصار برنی ٹرسٹ کے سربراہ ایڈوکیٹ انصار برنی سے، اور ان سے پوچھا کہ پاکستان سے ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں پناہ تلاش کرنے والوں میں کون کون شامل ہے۔
دیکھیے، ایک حد تک تو اس بات کو درست تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ ہر ایک کو اس انداز میں نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے بلوچستان کی صورتحال دیکھی ہے، آپ نے کراچی کی صورتحال دیکھی ہے، آپ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اور باقی علاقوں کی صورتحال دیکھی ہے، تو ہر آنے والے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اقتصادی پرابلم کی وجہ سے آیا ہے، بلکہ بہت سارے وہاں پہ مختلف مذاہب یا مختلف عقیدے کے لوگ ہیں جو پرسیکیوشن کا شکار ہیں، جن کے ساتھ بہت ساری پرابلمز ہیں، تو ان کے لیے ان کو آپ ایک ہی پلڑے میں نہیں لا سکتے۔ آپ کو اس کی تحقیق کرنی پڑے گی کہ جو صرف عیاشی کے لیے آیا ہے یا مفادات کے لیے آیا ہے اس میں، اور جو زندگیاں بچا کے آیا ہے اس میں آپ کو فرق کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اس طریقے سے ٹرک بھر کے واپس بھیج دیں گے تو یہ انسانیت کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا، انسانی حقوق پامال ہوں گے۔ آپ کو یہ فرق لانا پڑے گا کہ کون کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ جو زندگیاں بچا کے آئے ہیں ان کی زندگیاں بچانے میں آپ کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے.
اچھا ویسے طریقہ کار کیا ہے اگر آپ قانونی طور پہ کوئی شخص اس ایزا رسانی کی وجہ سے اپنی جان کے خطرے کے پیش نظر وہ پناہ حاصل کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے قانونی طریقہ کار کیا ہے؟ اور جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا کہ لوگ ترکی اور شام اور کہاں کہاں لیبیا کن کن راستوں سے پہنچے ہیں, وہ اور کون سے راستے ہیں, کس طرح سے یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں؟
دیکھیے اس میں دو راستے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. ایک راستہ یہ استعمال کرتے ہیں لیبیا کا, لیبیا سے یہ مالٹا اور مالٹا سے اٹلی کے راستے یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا راستہ یہ لیتے ہیں ایران کا, ایران سے یہ خلیجی ممالک اور ترکی کے راستے ہوتے ہوئے یہ یورپ میں داخل ہونا چاہتے ہیں. اچھا اس میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ اس کی میں چھوٹی سی وضاحت کرتا چلوں کہ جس کو ڈر ہے اپنی زندگیوں کا اگر وہ بھی جا کے ایمبیسی میں یا ہائی کمیشن میں بتاتے ہیں تو ان کو ویزا نہیں ملتا. جب ویزا نہیں ملتا اور ان کو زندگیوں کا خطرہ ہوتا ہے تو ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ جو ہیومن اسمگلرز ہیں یا ہیومن ٹریفکرز ہیں وہ ان کو پھر استعمال کرتے ہیں, پیسے لیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ کتنی بورڈز ڈوبتی ہیں, کتنی کشتیاں ڈوبتی ہیں, کتنے جہاز ڈوب رہے ہوتے ہیں پانی کے, جس میں ان کو سوار کر کے بھر کے جانوروں کی طرح لے جایا جاتا ہے, پھر بھی یہ لوگ آ رہے ہیں, مسلسل آ رہے ہیں. ایک بچے کی لاش نے دہلا کے رکھ دیا یورپ کو بھی, اور یورپ مجبور ہوا اپنے بارڈر کھولنے کے لیے, لیکن اس کو بھی غلط استعمال کیا گیا. کچھ پاکستانی اور کچھ افغانی اس راستے اس بہانے وہ شام کے لوگوں کے ساتھ شامل ہو کے یورپ پہنچے. یہ ایک تکلیف دہ امر ہے, لیکن ان ایمبیسیوں کو اور ہائی کمیشنز کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ویزا لینے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری زندگی کو خطرہ ہے تو وہاں بہت سارے طریقے کار ہیں, وہ تحقیق کر لیں. اگر ان کو خطرہ ہے, حقیقتاً خطرہ ہے, تو ان کو ویزا جاری کر دیں, یہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ وہ ہیومن ٹریفکرز یا ہیومن اسمگلرز کے ذریعے یورپ میں آئے. اور اس میں یہ بھی احتیاط ہو جائے گی کہ کوئی غلط شخص یورپ میں نہ داخل ہو جائے جو یہاں کا سکون خراب کرے.
اچھا آپ کی کبھی ان سے بات ہوئی, سفارت خانے والوں سے, مغربی سفارت خانے ہیں اسلام آباد میں, تو کبھی آپ نے ان سے رابطہ کیا یا انہوں نے کبھی آپ سے رابطہ کیا, اس سلسلے میں کوئی طریقہ کار وضع کیا جائے, کوئی بات ہوئی؟
دیکھیں ہم نے تو بہت خطوط لکھے ہیں, ان کو رابطے بھی کرنے کی کوششیں کی ہیں, کئی دفعہ رابطے بھی ہوئے, اور ان کو ہم نے یہی کہا ہے کہ جن کی زندگیوں کو خطرہ ہے ان کو آپ یہیں پہ ویزے جاری کریں تاکہ یہ غلط راستہ اختیار نہ کریں. غلط راستہ اختیار کرنے کی وجہ سے بہت سارے غلط لوگ بھی آ جاتے ہیں اور صحیح لوگ رہ جاتے ہیں. ابھی بلوچستان میں جو صورتحال ہے, ایک مخصوص کمیونٹی کی جو ان کو مارا جا رہا ہے, یا باقی علاقوں کی جو صورتحال ہے وہ اچھی نہیں ہے, اور اچھی نہ ہونے کی صورت میں کئی لوگ ٹارگٹ کے اوپر ہیں اور ان کو تلاش کر کے مارا جاتا ہے. تو اس کو ایک حقیقت بھی تسلیم کیا جائے کہ زندگی بچانا ہر ایک کا حق ہے. باؤنڈریز ہم نے بنائی ہیں, باؤنڈریز اللہ نے نہیں بنائی ہیں, یہ ہم نے بنائی ہیں اور ہم نے ہی قوانین بنائے ہیں, تو یہ انسانوں کے لیے ہیں. اگر انسانوں سے ہٹ کے کوئی چیز ہے تو اس چیز کو میں نہیں مانتا.
یہ تھے انصار برنی ٹرسٹ کے سربراہ انصار برنی. اور جب میں نے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین یا یو این ایچ سی آر کے ترجمان بابر بلوچ سے پوچھا کہ حالیہ مہینوں میں تارکین وطن اور پناہ گزینوں کی جو لہر یورپ میں آئی ہوئی ہے ان میں پاکستانی کتنے ہیں, ان کا جواب تھا,
اس وقت اعداد و شمار تو موجود نہیں ہیں, کیونکہ جو لوگ آ رہے ہیں ان میں کثیر تعداد تو وہ ہے جو شام, افغانستان, عراق سے آ رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ باقی کچھ ممالک جس میں پاکستان, بنگلہ دیش, افریقی ممالک شامل ہیں, وہاں سے کچھ لوگ آ رہے ہیں. لیکن جو لوگ پاکستان سے آ رہے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے, اس وقت کم تر تعداد میں ہیں.
اچھا یہ بیان آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ جو یورپ کے کمشنر ہیں برائے پناہ گزین, انہوں نے کہا ہے کہ وہ جلد پاکستان کا دورہ کر کے اور ان پاکستانیوں کی واپسی کے لیے بات چیت کریں گے وہاں حکام سے جو یہاں بہتر اقتصادی حالت کی وجہ سے یہاں یورپ آ رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یورپی ممالک یا یورپی یونین کس بنیاد پر یہ طے کرے گی کہ پاکستان سے آنے والا فلاں تارک وطن یا مہاجر اقتصادی مفادات یا بہتر زندگی کے لیے یہاں آیا ہے, یا اس کو جان کا خطرہ تھا تو اس وجہ سے وہ پاکستان چھوڑ کر یہاں آیا ہے؟ مثلا جو اقلیتیں ہیں پاکستان میں ان کی خاصی تعداد آتی ہے یورپ یا دوسرے ملکوں میں پناہ تلاش کرتی ہے.
جی ہاں, یہ بہت اہم بات ہے کہ جو لوگ یورپ پہنچ رہے ہیں پناہ کی طلب کے لیے اس کے طلبگار ہیں، درخواست دہندہ ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو یا بیک گراؤنڈ سے ہو یا نسل سے ہو، تو اس کے برعکس سب کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے اور یہ جانچنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ کون ہے جس کی زندگی کو اپنے ممالک میں یا ملک میں کوئی خطرہ درپیش ہے، اور اس کا صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ جو ریفیوجی جو سٹیٹس ڈیٹرمنیشن پروسیس جس کو کہتے ہیں، اس سے ان کو گزارا جائے. تو ایز اے یون ایچ سی آر ہماری گزارش ان ملکوں سے یہی ہے کہ اس کو باریک بینی سے دیکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا شخص جس کی زندگی کو خطرہ ہو اور کسی بھی فیصلے کی وجہ سے ان کو واپس اپنے ملک واپس بھیجا جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ وہ لوگ جو واقعی اپنی معاشی حالت کو بہتر کرنے یورپ آ رہے ہیں، وہ انسان ہیں، انسانی طریقہ کار سے ان کے ساتھ ڈیل کیا جانا چاہیے، لیکن جو ریفیوجی پروسیسنگ میکینزم ہے اس پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. ان کو ان ممالک کے ساتھ یورپ کو بات چیت کرنی چاہیے کہ جس کو ضرورت نہیں ہے انٹرنیشنل ریفیوجی پروٹیکشن کی، ان کو واپس بھیجا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن یہ بہت اہم ہے کہ اس کی جانچ پڑتال جو ان کے جو درخواست کی ہے وہ باریک بینی سے ہونی چاہیے.
تو جانچ پڑتال ہوئے بغیر یورپی یونین کے کمشنر کا یہ بیان جو آیا ہے، اس کے بارے میں اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ یورپ فی الحال صرف مشرق وسطی کے تارکین وطن کو ترجیح دے رہا ہے اور پاکستان جیسے ملکوں سے آنے والے تارکین وطن کو روک رہا ہے چاہے انہیں جان کا خطرہ ہو؟
نہیں جی، یہ بہت اہم ہے کہ جو یہاں پہ پہنچا ہے عالمی قوانین اور یورپی قوانین کے مطابق، ان کے درخواستوں کی جانچ پڑتال باریک بینی سے ہونی چاہیے، ان کو یہ موقع ملنا چاہیے، کیونکہ عالمی اور یورپی قوانین کے مطابق یہ ٹھیک بات نہیں ہے کسی ایسے شخص کو واپس اپنے ملک واپس بھیجنا جہاں سے وہ یہ کہے کہ جی ان کی جان کو خطرہ ہے. اگر پروسیس سے گزارنے کے بعد یہ پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں ان کے لیے حالات ٹھیک ہیں تو وہ ٹھیک بات ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ عالمی قانون میں جو ہے نا اس ان کے کئی شکوں کی یہ خلاف ورزی ہوگی.
تو اس وقت یورپی ممالک میں جو تارکین وطن یا پناہ گزین پہنچے ہیں، ایک بہت بڑا ایک ہجوم ہے، بلکہ جوک در جوک آ رہے ہیں اور مختلف سرحدی مقامات پر یہ لوگ ہیں، ان کی کیا حالت ہے، کس صورتحال سے دوچار ہیں وہ لوگ؟
صورتحال تو بہت خراب ہے اس وقت. جو زیادہ تر دباؤ ہے آنے والوں پہ وہ ہے سمندر میں، جب لوگ اب ترکی کے راستے یونان پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمندر کی جو اپنی حالت ہے وہ اب اس طرح سے نہیں ہے کہ اس میں آسانی سے کشتی سے آیا جائے، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں یا لوگ سن رہے ہوں گے کافی دردناک خبریں کہ بہت سے لوگ ڈوب رہے ہیں اس میں. پچھلے دو ہفتوں میں کوئی 70 سے زیادہ لوگ ڈوب رہے ہیں ان کشتیوں کا سفر کرتے ہوئے، اور ان میں کافی بچے ہیں، اور وہ بچے جن کی لاشیں ساحل سمندر پہ آ کے لوگوں کو ملی ہیں، تو یہ بہت دردناک حالت ہے. لیکن کیونکہ دوسری طرف جو لوگ ہیں ان کو اپنے لیے کوئی اور امید نظر نہیں آ رہی، جان کا خطرہ ان کے لیے ہے، ان کے لیے حالات ٹھیک نہیں ہے ان کے لیے، تو ان کو اب بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ ان کی جو جان بچانے کے لیے یہ عافیت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے یورپ پہنچیں. تو جیسے کل کی بات ہے، یونان میں ترکی سے کوئی 4,500 سے زیادہ لوگ پہنچے ہیں، اور اب سردی بھی ہے، یورپی کے جو ممالک ہیں ان میں شدید سردی پڑنے والی ہے، اور یہ دن رات سفر کرتے ہیں، تو حالت زیادہ ٹھیک نہیں ہے اس وقت.
یہ تھے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کے ترجمان بابر بلوچ. اور اب مصری صدر کے دورہ برطانیہ کا ذکر. مصری صدر عبد الفتح السیسی برطانیہ کے سرکاری دورے پر لندن میں ہیں اور کل وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون سے ملاقات کریں گے. مصر کی سیاسی صورتحال پر سخت تشویش پائی جاتی ہے اور انسانی حقوق کے سینکڑوں برطانوی کارکنوں نے دورے کو منسوخ کرنے کا بھی مطالبہ کیا تھا. نامہ نگار اولا گویرن کا مراسلہ سنیے نصرت جہاں سے.
اگر آپ قاہرہ کے کسی بڑے شاپنگ مال میں جائیں تو بڑے بڑے یورپی اور برطانوی برانڈ دیکھ کر آپ کو حیرت اس لیے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ خریداروں کو لبھاتی ایسی دکانیں مصر اور برطانیہ کے قریبی تعلقات کی صرف ایک مثال ہے. مصر میں انقلاب کے بعد سے جاری افراتفری کے باوجود مشہور برطانوی برانڈ یہاں آ رہے ہیں. مصر سے برطانیہ کے تعلقات صارفین کی سطح کی تجارت سے لے کر ادویات اور توانائی کے شعبوں میں بھی ہے۔ برطانیہ کا یہاں بہت کچھ داؤں پر ہے کیونکہ وہ مصر میں سب سے بڑا غیر ملکی سرمایہ کار ہے۔ لہذا مصری صدر جب برطانیہ آئیں گے تو ان سے بہت سے موضوعات پر مذاکرات ہوں گے۔ ایسے میں انسانی حقوق کے علمبردار امید کر رہے ہیں کہ وہاں جبر و استبداد ریڈ کارپیٹ کے نیچے دب نہیں جائیں گے۔ مصر میں 2013 میں نہایت بے رحمی سے کیے گئے فوجی کریک ڈاؤن میں 1000 سے زیادہ اسلام پسند افراد مارے گئے تھے۔ احتجاج پر عملاً پابندی ہے اور 2011 کے انقلاب کی علامت بن جانے والے اعلیٰ عبد الفتح جیسے سرکردہ لبرل رہنماؤں سمیت ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کر کے مقدمات چلائے گئے ہیں۔ اعلیٰ عبد الفتح کے خالہ جو خود بھی انسانی حقوق کی کارکن و مصنف ہیں کہتی ہیں کہ صدر سیسی کے دورہ برطانیہ سے مصر میں آمرانہ اقتدار کو تقویت ملے گی۔
I find it worrying as a citizen of both the UK and
میں مصر اور برطانیہ دونوں کی شہری ہوں اور مجھے تشویش ہے کہ اس دورے سے غلط تاثر جائے گا۔ سیسی انتظامیہ قبولیت چاہتی ہے۔ لوگوں کی آئے دن گمشدگیوں، مضحکہ خیز سزاؤں اور علاج نہ ہونے کے باعث قیدیوں کے مر جانے کے باوجود اگر یہ قبولیت مل رہی ہے تو یقیناً یہ ایک غلط پیغام ہے۔
جیلوں میں قید لوگوں میں سے ایک اخوان المسلمین سے تعلق رکھنے والے جمہوری طور پر سابق منتخب صدر محمد مرسی ہیں۔ انہیں بھی فوج انقلاب سے پہلے دورہ برطانیہ کی سرکاری دعوت دی گئی تھی اور وہ ان ہزاروں اسلام پسندوں میں شامل ہیں جنہیں سرسری اجتماعی سماعت کے بعد سزائیں سنائی گئی ہیں۔ مصری حکام انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے انکار کرتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ایسی مہم چلانے والے ادارے اخوان المسلمین کے زیر اثر ہیں۔ برطانیہ میں تعینات مصری سفیر ناصر کامل کہتے ہیں
ہمیں معلوم ہے کہ ایسی مہمات کی ڈور کہاں سے ہل رہی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ سیاسی طور پر داغدار ہیں۔ اصل میں تو یہ مصر میں اخوان المسلمین کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ مصر میں قانون کی عملداری ہے اور ہم قانون کا احترام کرتے ہوئے اس کا نفاذ کر رہے ہیں۔
صدر سیسی ایک تلاطم خیز خطے میں خود کو استحکام کی مضبوط علامت اور نام نہاد دولت اسلامیہ تنظیم کے خلاف جنگ میں ایک حلیف کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرن کو بھرپور طریقے سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ اٹھانا چاہیے، چاہے اس سے تعلقات کھٹائی میں ہی کیوں نہ پڑ جائیں۔
یہ تھی ہماری ساتھی نصرت جہاں۔ مصری صدر نے ملک میں نافذ سخت سیکیورٹی قوانین کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ان قوانین کے باوجود ملک کو جمہوریت کی راہ پر لے جا رہے ہیں۔ برطانیہ کے سرکاری دورے سے قبل بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے صدر السیسی نے کہا کہ مصر کو شدت پسند تنظیموں سے خطرہ لاحق ہے، جبکہ ہمسایہ ممالک کی بگڑتی ہوئی صورتحال بھی مصر کے لیے باعث تشویش ہے۔ مصری صدر کے انٹرویو کے خلاصے کے ساتھ ہمارے ساتھی جاوید سمرو۔
میں قانون کا تحفظ نہیں کروں گا، میں اس چیز کا تحفظ کروں گا جو صحیح ہے۔ ہم نے جمہوریت کے استحکام کے لیے جو کوششیں کی ہیں اس کے بارے میں ہم نے آگاہی پھیلائی ہے، لیکن یہ کام ابھی جاری ہے۔ ہمیں اس میں تھوڑی کامیابی ملی ہے لیکن ہم اپنے ہدف سے دور ہیں۔ یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی عام مصری شہری سے ملیں تو وہ آپ کو خوف میں مبتلا نظر آئیں گے۔ انہیں ڈر ہے کہ مصر کا حال خطے میں موجود دوسری عرب ریاستوں جیسا نہ ہو۔
لیکن آپ کے پاس انسداد دہشت گردی کا قانون ہے، یہ ان بہت سی ترامیم میں سے ایک ہے جو کہ آپ نے خود متعارف کروائی، آپ اسے بدل بھی سکتے ہیں، آپ صدر ہیں۔
جس طرح کا ماحول یورپ میں ہے، اگر وہ آپ مجھے دے دیں تو ہمیں مصر میں اس طرح کے قانون کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کتنی تکالیف اٹھانی پڑ رہی ہیں اور کس قدر دہشت گردی کا سامنا ہے۔ مجھے بتائیں کتنے فوجی اور پولیس کے حکام اس دہشت گردی کی نظر ہو گئے ہیں۔
تحریر اسکوائر میں 5 سال قبل جمع ہونے والے نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ ان میں سے بہت سے گزشتہ 5 سالوں میں ہونے والے واقعات سے مایوس ہیں۔
میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، سیاسی سطح پر بہت مثبت تبدیلی آئی ہے۔ جب 25 جنوری کو لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے تو وہ صرف اقتدار میں تبدیلی دیکھنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ کسی کو ورثے میں نہ ملے۔ کیا اس میں انہیں کامیابی ملی؟ ہاں ضرور ملی، اور ہمیں منصفانہ اور شفاف الیکشن کا عمل دیکھنے کو ملا۔ ہمارے لیے یہ جمہوری نظام کا تجربہ ہے۔
مصر میں موجودہ جمہوری نظام کے بارے میں کی گئی آپ کی بات سے ایسا لگ رہا ہے کہ مصر ابھی جمہوریت کے لیے تیار نہیں، کیا آپ کے کہنے کا یہی مقصد ہے؟
نہیں، بالکل نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مصری عوام کے پاس اظہار رائے کی آزادی ہو اور ان کے پاس اپنا لیڈر چننے کا حق ہو. ماضی میں مصری شہریوں کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنا لیڈر نامزد کر سکیں. اب مصری صدر صرف ایک یا زیادہ سے زیادہ دو بار اس عہدے پر رہ سکتا ہے. کیا اب مصریوں پر ان کی مرضی کے بغیر حکومت کی جا سکتی ہے؟ نہیں, کبھی نہیں. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے.
مصر صدر السیسی کے انٹرویو کا خلاصہ آپ نے جاوید سومرو سے سنا. سیربین, آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ.
پی ٹی آئی حکومت کو چاہیے کہ یہ مہم موقع پر موجود تھے, ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے.
اپنی آرا, مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں بہت جلد ہفتہ وار سلسلہ آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میں وزیر پانی اور بجلی.
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے.
میری خبر یہ ہے
پروگرام نہیں سن پاتے.
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین, آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ احمد رضا.
شارجہ میں پاکستان کے خلاف تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن 284 رنز کے ہدف کے تعاقب میں انگلینڈ نے کھیل کے اختتام پر 46 رنز بنائے, مگر اس کی دو اہم وکٹیں گر چکی ہیں. آؤٹ ہونے والے پہلے بیٹسمین معین علی تھے, جنہیں 20 کے انفرادی سکور پر شعیب ملک نے ایل بی ڈبلیو کیا, اور شعیب ملک نے ہی ایئن بیل کی بھی وکٹ لی جو کوئی رن نہ بنا سکے. انگلینڈ کو جیت کے لیے اب بھی 238 رنز درکار ہیں اور اس کے پاس 8 وکٹیں باقی ہیں. اس سے قبل پاکستان کی پوری ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 355 رنز بنا کے آؤٹ ہو گئی, جس میں محمد حفیظ کی شاندار سینچری بھی شامل تھی. انہوں نے 151 رنز بنائے. کولمبو میں میزبان سری لنکا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان جاری دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں بارش کی وجہ سے کھیل روکنا پڑا اور اب میچ کو 38 اوورز تک محدود کر دیا گیا ہے. 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز میں سری لنکا کو پہلے ہی 1-0 سے برتری حاصل ہے. 1992 کے بعد فارمولا 1 کی پہلی خاتون ڈرائیور بننے کی بہترین پوزیشن میں نظر آنے والی سوزی وولف نے کہا ہے کہ وہ اس اسپورٹ کو چھوڑ رہی ہیں. کہتی ہیں کہ وہ اس رستے کی آخری رکاوٹ عبور نہیں کر سکیں جو کہ دراصل فارمولا 1 ریس کا حصہ بننا تھا, مگر ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کے لیے کافی کچھ کیا ہے کہ ایک عورت اس سطح تک مقابلہ کر سکتی ہے. فٹ بال کا عالمی ادارہ فیفا سعودی عرب کی جانب سے فلسطین کے خلاف ورلڈ کپ کوالیفائر میچ میں حصہ نہ لینے پر اس کے خلاف تادیبی کارروائی پر غور کر رہا ہے, جس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فلسطین کو فاتح قرار دے دیا جائے یا یہ کہ سعودی عرب کو سرے سے ورلڈ کپ کی دوڑ سے ہی باہر کر دیا جائے. اور فٹ بال کی چیمپئنز لیگ میں آج 8 میچز کھیلے جائیں گے. بائرن میونخ آرسنل کے, بارسلونا بیڈ بور کے اور چیلسی ڈائنامو کیف کے مد مقابل ہوگی.
کھیلوں کا احوال آپ نے احمد رضا سے سنا. یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری ویب سائٹ پر اس وقت کون سے فیچر اور تجزیے لگے ہوئے ہیں. سب سے اوپر ہے شامی پناہ گزین بچوں سے غلامانہ مشقت, اس کے بعد ہے کیا سکھوں کے لطیفوں پر پابندی لگنی چاہیے, اور اس کے بعد ہے افغانستان میں نوجوان خاتون سنگسار. یہ سب تفصیل موجود ہے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر. اس وقت ظہیر الدین بابر سے خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں.
پناہ کے حصول کے لیے شورش زدہ عرب ملکوں سے متاثرین کی یورپ ہجرت کے دوران وہاں جانے والے پاکستانیوں کو واپس وطن بھیجنے کی خاطر یورپی یونین کے اعلی اہلکار اسلام آباد کا دورہ کرنے والے ہیں. پاکستان کے شہر لاہور میں ایک کارخانے کی عمارت زمین بوس ہونے سے کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. خدشہ ہے کہ ملبے تلے درجنوں ملازم دبے ہوئے ہیں جنہیں نکالنے کی کوششیں جاری ہیں. پاکستان کی سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کے قتل کے مقدمے میں امریکی شہری مارک سیگل کی گواہی کے خلاف ایک درخواست راولپنڈی کی عدالت نے سماعت کے لیے منظور کر لی ہے, جو مقدمے کے ملزم اور سابق صدر پرویز مشرف کے وکیل نے دائر کی تھی۔ اور اسلام آباد کی ایک عدالت نے جعلی فیس بک اکاؤنٹ بنا کر خاتون کو بلیک میل کرنے والے ایک شخص کو 3 سال قید اور 25,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے ظہیر الدین بابر سے سنا۔ آج سربین کا بڑا موضوع یورپی یونین کے کمشنر برائے پناہ گزین کا وہ بیان ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ پاکستانی تارکین وطن کی واپسی کے لیے پاکستانی حکام سے بات کریں گے۔ اس خبر کی تفصیل ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی دستیاب ہے۔ اور اب سربین کے دوسرے موضوعات۔ بالی ووڈ کے سپر سٹار شاہ رخ خان محب وطن ہیں یا غدار؟ یہ ہے وہ موضوع جس پر آج کل بھارت میں گرما گرم بحث چھڑی ہوئی ہے۔ شاہ رخ خان نے پیر کے روز کہا تھا کہ ملک میں عدم رواداری بڑھ رہی ہے۔ اس پر بی جے پی کے ایک رہنما نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا اور ان پر الزام لگایا کہ شاہ رخ خان رہتے تو ہندوستان میں ہیں لیکن ان کا دل پاکستان میں ہے۔ تفصیل کے ساتھ دلی سے نامہ نگار سہیل حلیم۔
شاہ رخ خان اس وقت شاید ہندوستان کے سب سے مقبول اداکار ہیں، لیکن باقی فلم سٹارز کے برعکس وہ کبھی کبھی کھل کر اپنی رائے ظاہر کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ انڈین پریمیئر لیگ میں پاکستانی کھلاڑیوں کو بھی شامل کیا جانا چاہیے۔
But I wanted Abdul Razak. I think it was in the newspapers much earlier than even the auction started. Dada was very keen.
اس کے بعد ہندو قوم پرست جماعت شیو سینا نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ پاکستان چلے جائیں۔ ان کے گھر پر پولیس کا پہرا رہا اور بہت مشکل سے بات ختم ہوئی۔
بچے چھوٹے ہیں، ان کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ کیا ہوا ہے۔ تو مجھے صرف ایک ہی بات کا دکھ ہوا کہ میری بیٹی نے ایسا مجھ سے بیچ میں پوچھا فون کر کے کہ پاپا دین وی ہیو ٹو لیو انڈیا۔ سو آئی جسٹ فاؤنڈ دیٹ ویری سیڈ کہ یار نہیں، ایسا نہیں، وی ڈونٹ ہیو ٹو۔
اس مرتبہ شاہ رخ خان نے اپنی 50ویں سالگرہ کے موقع پر کہا کہ ملک میں عدم رواداری کا ماحول پیدا ہو رہا ہے جو اقتصادی ترقی کے لیے اچھا نہیں ہے۔ جواب میں بی جے پی کے جنرل سیکرٹری کیلاش وجے ورگیا نے کہا کہ وہ رہتے ہندوستان میں ہیں لیکن ان کی روح اور دل پاکستان میں ہے۔ ان کی فلمیں انڈیا میں کروڑوں روپے کماتی ہیں لیکن وہ دنیا کی نظروں میں ہندوستان کو کمزور کر رہے ہیں۔ اگر یہ غداری نہیں تو اور کیا ہے؟ کیلاش وجے ورگیا کے الفاظ۔ یہ بیان سامنے آتے ہی ٹی وی چینلوں پر پھر عدم رواداری پر بحث شروع ہو گئی۔
I condemn it. I may not agree with Shah Rukh Khan.
This is what Prakash Ji wants to go spirals into war.
They are in Hindustan, but their heart is in Pakistan. This is Kailash Vijayvargiya saying this about Shah Rukh Khan.
See, because you are also picking up that there are so many...
Kailash Vijayvargiya ke bayan par sakht tanqeed samne aayi hai. Aur BJP ke kai senior rehnumaon ne bhi unke alfaaz se kinara kashi ikhtiyar ki hai. پارلیمانی امور کے وزیر وینکیا نائیڈو نے کہا کہ یہ پارٹی کا موقف نہیں ہے۔ شاہ رخ خان ایک بہت اچھے اداکار ہیں اور بہت مقبول بھی ہیں۔
He is a great actor. Undoubtedly, people admire him. But exactly...
لیکن بی جے پی کے رکن پارلیمان یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ اگر ہندو شاہ رخ خان کی فلمیں دیکھنا چھوڑ دیں تو انہیں بھی ایک عام مسلمان کی طرح سڑکوں پر بھٹکنا پڑے گا۔
اور کلاکاروں نے جس پرکار سے اب بھارت ویروتھی سور ہی، یعنی اب بھاجپا کا نہیں بلکہ بھارت ویروتھی سور ہی اٹھانا شروع کیا ہے، درباگیہ سے اس سور کے ساتھ شاہ رخ خان جیسے لوگوں کے بھی سور ملے ہیں۔ اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی اس پرکار کی حرکتیں ان کے دوارا ہوئی ہیں۔ شاہ رخ خان کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اس دیش کا بہت سنکھیک سماج ان کی فلموں کا بہسکار کر دے گا تو ایک عام مسلمان کی طرح ان کو بھی سڑکوں پہ بھٹکنا پڑے گا۔
شاہ رخ خان کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ انہیں سب سے زیادہ افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ان کی حب الوطنی پر سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ ان کی فلم مائی نیم از خان کی کہانی کا مرکزی خیال بھی یہی تھا کہ ان کا نام خان ضرور ہے لیکن وہ دہشت گرد نہیں۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے، لیکن شاہ رخ خان نے ایک ٹویٹ میں واضح کر دیا ہے کہ وہ پاکستان نہیں جا رہے، لہٰذا انہیں یہ مشورہ دینے والے خاموش ہو جائیں۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
اور بھارت سے چلتے ہیں پاکستان، جہاں صوبہ بلوچستان میں نصف سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ محکمہ تعلیم کے حکام کے مطابق بلوچستان میں 13 لاکھ بچے اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں۔ ان کے بقول بچوں کی تعلیم سے محرومی کی ایک بڑی وجہ غربت ہے۔ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم کی رپورٹ۔
یہ بات وزیر اعلیٰ بلوچستان کے مشیر برائے تعلیم سردار رضا محمد بڑیس نے کوئٹہ پریس کلب میں تعلیم سے متعلق ایک سیمینار کے دوران بتائی۔ اس سیمینار کا اہتمام غیر سرکاری تنظیم سینٹر برائے سیوک ایجوکیشن نے کیا تھا. مشیر برائے تعلیم نے کہا کہ بلوچستان کے 16 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. اسکول جانے والے طلباء کی تعداد کے بارے میں ان کا کہنا تھا.
جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ ہمارے پاس تقریباً 13 لاکھ کے لگ بھگ بچے ہوتے ہیں جو اسکولنگ سسٹم میں ہوتے ہیں, لیکن ایک سیکشن میں جس میں ہم پرائمری لیول کہتے ہیں, پرائمری لیول میں ہماری ڈراپ آؤٹ بہت زیادہ ہو جاتی.
اگرچہ محکمہ تعلیم کے حکام کا دعویٰ ہے 13 لاکھ بچے اسکولوں میں ہیں, لیکن وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کی اسکولوں میں جعلی اندراج کی بات نے اس تعداد کے بارے میں کئی سوالات کو جنم دیا ہے. سیول سیکٹریٹ کوئٹہ میں گزشتہ ماہ ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے جعلی اندراج پر وزیر اعلیٰ نے اپنی برہمی کا اظہار ان الفاظ میں کیا تھا.
مطلب یہ کتنی افسوس کی بات ہے, 3 لاکھ بچے بوگس آپ لوگوں نے اندراج کیے ہیں, 900 اسکول نہیں آپ پیسے لے رہے ہیں. مطلب تھوڑا سا زمین کو وہ کر لو, مطلب مجھے ایز اے چیف منسٹر نہیں کہو.
مشیر برائے تعلیم نے اندراج کے حوالے سے فرق کی ایک بڑی وجہ بچوں کے اسکول چھوڑنے کو قرار دیا.
تو بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ڈراپ آؤٹ زیادہ ہو جاتی ہے, جو ایکچوئل پوزیشن ہے ہمارے پاس جو فگر ہوتی ہے وہ نسبتاً کچھ ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے یا غلط ہو جاتی ہے. تو یہ فیکٹ ہے کہ ہمارے بچے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں اور یہ فگر شاید صحیح نہیں ہوتی جو ہمیں ملتی ہے.
بلوچستان وسائل سے مالا مال علاقہ ہے, لیکن مشیر برائے تعلیم دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ بچوں کے اسکول چھوڑنے کی ایک وجہ غربت کو بھی سمجھتے ہیں.
ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ غریب لوگ ہیں, وہ افورڈ نہیں کر سکتے. ہم نے فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن دینا ہے انڈر آرٹیکل 25A. تو اب ہماری گورنمنٹ کی کوشش یہ ہے کہ ہم تمام بچوں کو مجبور کریں, کہ والدین کو مجبور کریں کہ وہ بچوں کو بھیجیں اسکول میں اور ان کو ایڈمٹ کریں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں.
بلوچستان میں آبادی منتشر ہونے کے باعث پرائمری اور ہائی اسکولوں کی تعداد کم ہے. سردار رضا محمد بڑیچ کہتے ہیں کہ میٹرک تک بچوں کی تعداد چند ہزار رہ جاتی ہے.
بدقسمتی یہ ہے کہ ہم 40 ارب روپے کا ایک ایوریج خرچ کرتے ہیں سالانہ, جس میں ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر سارا شامل ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے 10 سال کے بعد جو ہمارا ریزلٹ آتا ہے میٹرک میں ہمارے صرف 38 ہزار, ٹو بی ایگزیکٹ 38 ہزار بچے اپیئر ہوتے ہیں.
مشیر برائے تعلیم نے سیمینار کے شرکا کو بتایا کہ دیگر اقدامات کے علاوہ موجودہ حکومت بچوں کے اسکول چھوڑنے کی شرح کو کم سے کم کرنے کے لیے پرائمری اسکولوں کی اپ گریڈیشن کی جانب بھی توجہ دے رہی ہے. محمد کاظم, BBC کوئٹہ.
اور پاکستان سے سیاست, بدعنوانی اور تشدد سے ہٹ کر ایک خبر. حال ہی میں جنگلی حیات پر بنائی جانے والی ایک پاکستانی دستاویزی فلم دیوسائی دی لاسٹ سینکچوری یعنی دیوسائی آخری پناہ گاہ کو ایک فرانسیسی میلے میں ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. اس فلم میں گلگت بلتستان کے حسین دیوسائی پلیٹو اور وہاں کے بھورے ریچوں کی زندگی دکھائی گئی ہے. پاکستان میں جنگلی حیات پر بننے والی یہ فلم اس لیے بھی منفرد ہے کہ پاکستان میں ایسی دستاویزی فلموں کے لیے نہ تو زیادہ وسائل موجود ہیں اور نہ ہی تربیت. اس فلم کے پروڈیوسر اور فلم میکر نثار ملک سے نامنگار ثنا گلزار نے بات کی اور پوچھا کہ اس ایوارڈ کے پاکستانی فلم میکرز کے لیے کیا اہمیت ہے.
یہ ایک فرسٹ ٹائم ہے کہ پاکستانی پروڈکشن ہے, پاکستان بائی پاکستانیز. ہمیں جو مجھے خود بذات خود جو خوشی ہوتی ہے وہ یہ کہ ہمارے ملک کی جو پروجیکشن ہو رہی ہے نیچرل ہسٹری میں وہ بالکل نہیں ہوتی. اور بہت ایسے کام ہیں جو پاکستان اپنے آپ کو, میں پروموٹ نہیں کہوں گا, میں شیئر کہوں گا, ہم دنیا سے شیئر نہیں کرتے. تو میڈیا ماشاءاللہ بہت مضبوط ہو چکا ہے, لیکن ابھی بھی ہم بہت ون سائیڈڈ ہیں کہ تقریباً 99% آپ کرنٹ افیئرز میں ہیں اور شاید 1% مشکل سے آپ ایسی چیزوں پہ ٹائم لگاتے ہیں.
کوئی ایسا واقعہ, آئی ایم شیور آپ کے پاس بہت سارے ہوں گے, لیکن کوئی ایسا واقعہ جو کہ آپ ہمیں بتانا چاہیں جو ان سارے ایکسپیرینسز میں آپ نے جو ہے وہ ایکسپیرینس کیا ہو.
پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ رات کے 2 بجے مجھے آنکھ کھلی تو میں اپنے ٹینٹ سے باہر نکلا تو بالکل میرے سے کوئی 20-25 گز دور ایک بھالو صاحب بیٹھے ہوئے تھے میرے کیمپ کے اندر. تو پہلے تو میں بھی رک گیا, انہوں نے مجھے دیکھا وہ بھی رک گئے, اور پھر ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے میرے خیال میں وہ بھی گھبرائے اور میں بھی گھبرایا. لیکن انہوں نے شاید ادھر سے کوئی مرغی یا کوئی چوری کی ہوئی تھی ہمارے کیمپ سے, تو وہ لے کے تھوڑی دور جا کے وہ بیٹھ گئے. تو میں ان کی طرف گیا, اس وقت میں بھی نہیں سوچ رہا تھا, میں نے کسی کو آواز نہیں لگائی, کچھ نہیں. تو وہ بھی بڑے بہادر قسم کے وہ تھے, 2 قدم اور جا کے بیٹھ گئے, میں ان کے پاس آؤں وہ ذرا اور آگے چلے جائیں. تو بعد میں خیال آیا کہ اگر ان کا موڈ خراب ہو جاتا تو شاید یہ ہنسی مذاق نہ ہو رہا ہوتا.
اس طرح کی جو ڈاکیومنٹری فلمز ہیں, جو وائلڈ لائف ڈاکیومنٹری فلمز ہیں, موسمی حالات سخت ہوتے ہیں بہت, پھر جنگلی جانوروں کو ڈھونڈنا, ان کو فالو کرنا, اس کے لیے آپ کو ایک ایکسٹرا سکل سیٹ اور بھی چاہیے.
دیوسائی میں دن کے وقت تقریباً 30-35 ڈگری سینٹی گریڈ اور رات کو -15, تو دن میں اگر آپ 40-50 ڈگری سینٹی گریڈ کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس کا وہ ہو, ویرینس ہو, تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. رات کو آپ اپنا پانی جو چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ صبح جمع ہوتا ہے, تو وہ آپ اپنے ساتھ اپنے بستر میں رکھتے ہیں. اب بہت ساری چیزیں ہیں
آپ کی جو کام ہے اس میں, شاید اس بات کا بھی آپ کو احساس ہے. آپ کا یہ کام اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ شاید کوئی اور اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا.
اس کا بھی ہمیں وہ ہے کہ جو ہم فلمیں بنا رہے ہیں, ایک قسم کا ریفرنس آپ آرکائیو سمجھ لیجئے, کہ میری بجائے اس کے کہ میں یہ سوچوں نیگیٹولی کہ 10 سال کے بعد کوئی بولے گا کہ جی دیکھیں یہ ہوتے تھے, کاش 10 سال کے بعد لوگ یہ کہیں کہ دیکھیں اس وقت کتنے کم ہوتے تھے, اب کتنے زیادہ ہو گئے ہیں. تو ہماری, مجھے تو خوشی ہوگی اس بات کی کہ یہ بہت ڈفرنٹ لیولز پہ ہے.
دیوسائی دا لاسٹ سینکچری کے خالق نثار ملک گفتگو کر رہے تھے نامہ نگار ثنا گلزار سے. پاکستان اور انگلینڈ کے مابین شارجہ میں جاری تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کا آج چوتھا دن تھا. آج کے کھیل کی تفصیل اور تجزیے کے لیے چلتے ہیں شارجہ, جہاں سے نامہ نگار عبد الرشید شکور ٹیلی فون لائن کے وسیلے سے ہمارے ساتھ ہیں. رشید شکور, انگلینڈ میچ جیتنے کے لیے 284 رنز کے تعاقب میں کہاں کھڑا ہے؟
دیکھیں, انگلینڈ کو 284 رنز کا جو ہدف ملا تھا, تو چوتھے دن کھیل کے اختتام پر اس نے 46 رنز بنائے ہیں اور اس کی 2 وکٹیں گری ہیں. کپتان ایلسٹر کک 17 رنز پر اور جو روٹ 6 رنز پر ناٹ آؤٹ ہے, اور یہی 2 ایسے بیٹسمین ہیں جن سے انگلینڈ کو بہت امیدیں وابستہ ہیں. معین علی اور این بیل آؤٹ ہو چکے ہیں, دونوں کی وکٹیں شعیب ملک نے حاصل کی ہیں. تو اس طرح کی اب آخری دن انگلینڈ کو میچ جیتنے کے لیے 238 رنز درکار ہوں گے, اور پاکستان کی نظریں انگلینڈ کی 8 وکٹوں پر لگی ہوئی ہیں.
پاکستان نے دوسری اننگز میں پہلی اننگ کے مقابلے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور محمد حفیظ نے سنچری بھی اسکور کر ڈالی. دوسرے کھلاڑیوں نے کیا حصہ ڈالا؟
زیادہ کوئی اچھی کارکردگی نہیں رہی دیگر کھلاڑیوں کی طرف سے, چھوٹی چھوٹی اننگز آئیں, لیکن یہ وہ کنٹریبیوشن تھا جس کی وجہ سے حفیظ جو ہے وہ ایک لمبی اننگز کھیلنے میں کامیاب ہوئے. 151 رنز اسکور کیا انہوں نے, اور پاکستان کی ٹیم 355 رنز بنا کر اس پوزیشن میں آئی کہ انگلینڈ کو وہ 284 رنز کا ہدف دے سکے. تو کوئی ایسی قابل ذکر کارکردگی نہیں تھی جو بڑی اننگز کہلائی جاتی, لیکن جو کنٹریبیوشن تھا اسد شفیق کا, سرفراز کا, اظہر علی کا, مصباح الحق کا, وہ اہم تھا جس کی وجہ سے پاکستان کی ٹیم نے 355 رنز اسکور کیے.
رشید شکور, آخری روز شارجہ کی وکٹ کو دیکھتے ہوئے اس میچ کے نتیجہ خیز ہونے کا اب کتنا امکان ہے؟
بہت زیادہ امکان ہے, اور سارا جو دار و مدار ہوگا وہ اس بات پر ہوگا کہ وکٹ سے پاکستان کے جو اسپنرز ہیں وہ کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. آج بھی انہوں نے بہت اچھی بالنگ کی ہے, ذوالفقار بابر نے, یاسر شاہ نے, اور خاص طور پر شعیب ملک نے. تو انگلینڈ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا کہ اس وکٹ پر وہ 238 رنز کر سکے, ان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اور وہی بات جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایلسٹر کک اور جو روٹ جو ہیں وہ ان کی 2 بڑی امیدیں ہیں کریز پر. اگر پاکستان کے بالرز ابتدا میں ان دونوں کو آؤٹ کر لیتے ہیں تو پھر میچ جو ہے وہ پاکستان کی گرفت میں آ جائے گا.
ان تفصیلات کے لیے شارجہ سے عبد الرشید شکور, آپ کا بہت بہت شکریہ. سامعین, آپ نے سنا کہ پاکستان کی دوسری اننگز میں محمد حفیظ نے شاندار 151 رنز سکور کیے. کھیل کے اختتام پر نامہ نگار عبد الرشید شکور نے ان سے پوچھا کہ آج پاکستانی ٹیم کتنے سکور کے بارے میں سوچ رہی تھی, اور کیا انگلینڈ کی 2 وکٹیں حاصل کر کے پاکستانی ٹیم میچ جیتنے کی پوزیشن میں آ چکی ہے. محمد حفیظ کا جواب تھا,
ارلی آن تو ہمارے دماغ میں صرف اتنی چیز تھی کہ ہم لوگوں نے ایک اچھی اننگز کھیلنی ہے, کیونکہ ہمارے لیے ٹائم کا کوئی ایشو نہیں تھا. ہم اچھی کرکٹ کھیلنا چاہتے تھے, ہمیں پتا تھا کہ اس پچ کے اوپر جو ہے وہ 200+ اگر ہم لوگ سکور کر دیتے ہیں, لیڈ اگر ہم لے لیتے ہیں, تو وہ پانچویں چوتھی اننگز کے اندر بڑا مشکل ہوگا پانچویں دن یہاں پہ سکور کرنا. اور ہم سب نے مل کے وہ ٹوٹل اکٹھا کر لیا جو ہمیں چاہیے تھا. ہم لوگ ٹو بی آنیسٹ 220-225 دیکھ رہے تھے, لیکن بعد میں سرفراز کی اچھی کنٹریبیوشن اور اسد کی اچھی کنٹریبیوشن نے ہمیں 280+ پہ جو ہے وہ لے گئے. اور آئی تھنک کہ ہمارے ان 2 وکٹس کے لینے کے ساتھ ہمارا کانفیڈینس لیول اور زیادہ بڑھ گیا, تو اس لیے کل کا دن جو ہے وہ ہم ویری کانفیڈنٹ ہیں کہ ہماری ٹیم اس کو جو ہے وہ 2-0 انشاءاللہ کرے گی.
پاکستانی کرکٹر محمد حفیظ جنہوں نے دوسری اننگز میں 151 رن سکور کیے تھے۔ اور اب ذکر مشرق بعید کا، تائیوان اور سنگاپور کے صدور کے درمیان سنیچر کو ملاقات ہو رہی ہے۔ 1949 کے بعد ہونے والی اس پہلی ملاقات کے بارے میں دونوں ممالک کو امید ہے کہ اس سے دو طرفہ کشیدگی میں کمی اور تعلقات بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی۔
تائیوان کے صدر ما جنگ جیو نے چینی ہم منصب سے ملاقات کا اعلان ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب تائیوان میں صدارتی اور عام انتخابات کے انعقاد میں صرف چند ہفتے باقی ہیں۔ تاہم اس ملاقات کو دونوں ممالک میں تاریخی سنگ میل تصور کیا جا رہا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ تائیوان کے صدارتی سیکرٹری جنرل سنگ ین جوہان نے کہا ہے کہ چین اور تائیوان کے صدور کی ملاقات میں کسی معاہدے پر دستخط کیے جانے کا کوئی امکان نہیں۔
دونوں صدور ملاقات کے دوران دو طرفہ ملکی مسائل سمیت امن کو تقویت دینے اور صورتحال جوں کی توں برقرار رکھنے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ دونوں سربراہان ملاقات کے بعد نہ کسی معاہدے پر دستخط کریں گے اور نہ ہی مشترکہ نیوز کانفرنس کریں گے۔
تاہم چین نے اس حوالے سے تاحال کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنس نے اس اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے،
The fundamental interest of the United States is in a stable and peaceful cross-strait relationship.
امریکہ دونوں ملکوں کے تعلقات مضبوط اور پرامن چاہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم دونوں اطراف سے تعلقات بہتر کرنے اور کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کا خیر مقدم کریں گے، لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ملاقات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔
چین کے قوم پرست رہنما سن 1949 میں کمیونسٹوں کے ساتھ خانہ جنگی کے بعد تائیوان فرار ہو گئے تھے۔
یہ تھی ہماری ساتھی نازیہ گلزار۔ پاکستان میں صبح خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں گزشتہ پوری رات تیز بارش ہوئی جو آج صبح 11 بجے تک جاری رہی۔ بارش کی وجہ سے سوات، منگورا اور نواحی علاقوں میں سردی بڑھ گئی ہے، جبکہ شانگلہ، دیر زیری، دیر بالا اور چترال میں برفباری ہوئی ہے۔ برفباری کی وجہ سے زلزلے سے متاثر علاقوں میں امدادی کاموں میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ تفصیل منگورا سے نامہ نگار عبداللہ فاروقی کی رپورٹ میں، جو ایک سوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے۔
ساری رات بارش اور برفباری، لگتا ہے کہ زلزلے سے متاثر ہونے والوں کو ابھی مزید مشکلات برداشت کرنی ہوں گی۔ اس موسم کی وجہ سے جن لوگوں کے گھر جزوی طور پر تباہ ہوئے تھے، وہ ساری رات خوف میں مبتلا رہے کہ کہیں مزید نقصان نہ ہو جائے، اور جن کے گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے تھے وہ عارضی پناہ گاہوں میں منتقل ہو گئے۔ دور دراز علاقوں میں جہاں لوگ خیموں میں زندگی بسر کر رہے تھے، ان کے خیمے گیلے ہو گئے۔ موسم کے خراب ہونے کی وجہ سے امدادی کاموں میں بھی تعطل آیا ہے۔ ہیلی کاپٹروں کی پروازیں روک دی گئی ہیں، لیکن پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مینگورا میں ترجمان کرنل فاروق فیروز کا کہنا ہے کہ جیسے ہی موسم ٹھیک ہوگا دوبارہ امدادی کام شروع کر دیا جائے گا۔
بارش کی وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ آنا شروع ہو جائے گا، لیکن امدادی سرگرمیاں، کیونکہ ہماری آرمی کے لوگ تو ہر جگہ بیٹھے ہیں، آرمی بارش کے بعد موو تو کر کے واپس نہیں آتی نا، ان کے تو پرماننٹ وہاں پہ ارینجمنٹس ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا گیپ مل جاتا ہے جب بارش میں، تو ریلیف ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور لوگوں کو ہم نے یہاں پہ ابھی ماشاء اللہ لوکل لوگ بھی اس میں کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ ہماری سول اور ملٹری جو آپس میں ٹیمز ہم نے بنائی ہوئی ہیں، جیسے ہی موسم کلیئر ہوتا ہے پھر ہم ہیلی کی جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے وہاں موبلائز کرتے ہیں، اور لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بھی، اور جو پیسے ابھی چیکس بھی ڈسٹریبیوشن ادھر بھی ہو گئے ہیں، چیکس ہم ڈفرینٹ علاقوں میں شروع کر دیے ہیں۔ یہ دو دن پہلے ہم نے یہاں پہ میگورا میں چیکس ڈسٹریبیوشن جو مکمل ڈیمیج والے تھے ان کو بھی دے دیے ہیں۔ چار باغ میں بھی ہو گیا، شانگلہ کی طرف بھی ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ چیکس کی ڈسٹریبیوشن ہونا شروع ہو گئی ہے۔
آج دوپہر تک بارش تو رک گئی، لیکن اسپتالوں میں ٹھنڈ لگنے سے بیمار ہونے والے مریضوں کی تعداد بڑھ گئی۔ لیکن سوات کے ڈپٹی کمشنر محمود اسلم وزیر کہتے ہیں کہ ان کے پاس فنڈز ہیں اور وہ اپنے وسائل میں رہ کر کام کر رہے ہیں۔
تو موسم کی بات آپ نے کی، نو ڈاؤٹ وہاں تک ایکسس مشکل ہو جائے گا، ان لوگوں کے لیے ویسی پرابلم ہے، اور کیونکہ وہ یہ چند دن تھے جس میں انہوں نے تیاری کرنی تھی سرد موسم کے لیے، تو اب ہمارے پاس، ہم نے کوشش گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں ونٹرائز، مطلب جو ایسے ٹینٹس ہیں جس میں سردی کو سے بچا سکے، وہ ٹینٹس بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گے ہمارے لیے اس علاقے میں اگر وہ ہم پہنچا سکے. سب سے اچھی بات جو اس کرائسس میں بطور ڈپٹی کمشنر مجھے یہ میں کانفیڈنٹ فیل کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے پاس 1 کروڑ کے فنڈز زلزلے سے پہلے, مطلب زلزلہ جب تھا تو اس سے پہلے میرے پاس موجود تھے, جس کی وجہ سے مجھے آج تک کسی کی دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ مجھے کوئی ہیلپ کرے.
یہ حال تو شہر کا ہے, لیکن مینگورا سے ذرا دور پہاڑ کی بلند ترین چوٹی پر رہنے والوں کا حال بالکل مختلف ہے.
وہ گھروں سے باہر رات دینی گزارتی ہے, گھر اس کو خراب ہے, کوئی ٹینٹ نہیں ہے, راشن نہیں ہے, اور حکومت تو پٹواری صاحب آیا تھا وہ اس نے گھر نہیں لکھا ہے سارا, وہ کہہ رہا تھا یہ صوبائی زمین ہے اور اس پر جو بندے رہتے ہیں نا وہ ہمارا پاس ریکارڈ نہیں ہے اس کا, وہ باہر بیٹھے ہے کھیتوں میں دن رات ہی گزارتی ہے اور کچھ نہیں, بارش بھی ہوا آج ایسی موسم سردی کا موسم ہے تو بہت مشکلات میں ہے.
کچھ چھت گری ہے, کچھ جو ہے نا دیواریں گری ہوئے ہیں اور چھت جو ہے وہ ستون پر جو ہے نا وہ کڑی ہے, وہ کچھ آج جو ہے نا بارشوں کی وجہ سے وہ بھی گر گیا کیونکہ وہ زلزلے نے ہلایا تو وہ کچا ہو گیا تھا. پٹواری جو ہے وہ یہ مکان ہر مکان نہیں لکھتا, کہتا ہے یہ ایک ستون پہ بھی کڑا ہے تو میں وہ نہیں لکھتا ہوں.
عالمی امدادی ادارے ریڈ کریسنٹ کے شعبہ آفات کے سربراہ کسفر عباس کہتے ہیں کہ جتنے نقصان کا اندازہ لگایا گیا تھا اصل میں نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے.
تو اس میں ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ جو انیشیل ہمارے پلانس تھے, کیونکہ زلزلے کے سٹیٹسٹکس آپ کو پتا ہے کہ گریجولی اوپر آئے ہیں, تو اس میں نیڈز کہیں زیادہ ہیں. کچھ ریلیف آئٹم لوگوں تک پہنچے ہیں, لائک ٹینٹس وغیرہ موجود ہیں, لیکن میرے خیال میں ہمیں اس موسم کو سامنے رکھتے ہوئے ٹرانزیشنل شیلٹر کی طرف جانا چاہیے کہ اس موسم کے لیے جو اپروپریٹ شیلٹر ہوں. تو ریڈ کراس اپنی طرف سے جو ہمارے پری پوزیشن سٹاکس ہیں ان میں سے ہم ریلیف کر رہے ہیں, اور ہماری ریکمنڈیشن ہوگی کہ ہم اسے مزید اسکیل اپ کریں. لیٹس سی.
موسم کی صورتحال اور شدید سردی کی وجہ سے لوگوں کو جو مشکلات درپیش ہیں ان کے مقابلے میں یہاں حکومتی اور غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے مدد پہنچانے کا عمل سست ہے, اور دور پہاڑوں میں مسکن بنانے والے اور سادہ زندگی گزارنے والے کبھی اوپر اور کبھی نیچے والوں کی جانب مدد کے لیے دیکھتے ہیں. عبداللہ فاروقی, بی بی سی نیوز, مینگورا.
پاکستان کی وادی ہنزہ میں ایک کمیونٹی میوزک سینٹر تکمیل کے آخری مراحل میں ہے, جس کی تعمیر میں راج مزدور سے لے کر بڑئی اور ارنگ و روغن تک سارے ہی کام زیادہ تر خواتین نے کیے ہیں. نامہ نگار احمد رضا گزشتہ دنوں ہنزہ گئے تھے, سنیے ان کی رپورٹ کی پہلی قسط جو ایک سوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
تو آپ کا نام؟
اسلام حبیب.
اسلام حبیب, آپ کی عمر کیا ہے؟
عمر 25 سال.
25 سال. تو رباب کس سے سیکھا آپ نے؟
رباب میں نے خود سے سیکھا جب میں 14 سال کا تھا, کیونکہ میرا نانا خود ایک موسیقار تھا اپنے زمانے میں, وراثت میں بسایا ہوا ہے.
تو آپ کے علاقے میں یہ موسیقی کا پہلا ادارہ ہوگا؟
جی پہلا ادارہ یہ ہے. جی پہلا ادارہ ہے.
تو ایک ادارہ بنایا آپ کے علاقے میں, آپ خود موسیقار ہیں, کیسا لگا؟
ہمارے جتنے بھی آرٹسٹ تھے سارے بکھرے ہوئے ہیں, کسی کو پلیٹ فارم نہیں مل رہی تھی, لیکن اللہ کا الگ الگ شکر ہے, اور تھینکس فار XSP کہ ان لوگوں نے ایسا ایک ادارہ بنایا اور ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا.
تو آپ تو رباب بجاتے ہیں, اور دوسرے موسیقار بھی ہیں اس علاقے سے؟
کافی موسیقار یہاں پر رباب کے, فلوٹ کے ہیں, اور ہمارے جو ٹریڈیشنل انسٹرومنٹس ہیں ان کے بھی ہیں.
تو آپ کا پورا نام؟
اکیلا بانو. 3 منزل بلڈنگ ہے جو کہ خواتین نے بنایا ہے, اور میں خود سرویئر ہوں جو کہ اس پروجیکٹ کے ساتھ کام کرتی ہوں, اور ہمارے پروجیکٹ کو شکم کہتے ہیں. شکم از اے بروشس کی ورڈ, اور اس کی میننگ ہے پراسپیرٹی اور ویل بینگ, تو ہم نے اسے ریلیٹ کیا ہے جو کہ خواتین صرف کام کرتی ہیں اس میں.
تو اس ادارے کا مطلب خیال کیوں ہے, موسیقی کے لیے ہی ایک ادارہ کیوں؟
ہمارا کلچر, آپ کو پتہ ہے کہ ایک CSP کا جو کام ہے وہ ثقافت پہ ہے, تو ثقافت میں موسیقی ہی ایک ایسا فن ہے جو بیسک ہے, جہاں بھی جو بھی کلچر ہے اس کی پہچان موسیقی سے ہی ہوتی ہے اگر دیکھا جائے تو. ہمارے ہنزہ میں اور گلگت بلتستان میں اوورآل ہمارا جو میوزک ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, اور لیکن اس میں اگین اسلام حبیب نے بھی جو کہا ہے کہ ان کو وہ پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا, اور ایک CSP نے یہ کوشش کیا ہے کہ یہ بلڈنگ بنانے کا مقصد بھی وہی ہے کہ جتنے بھی موسیقار ہیں وہ آ کے یہاں پہ پرفارم کریں گے اور سکھائیں گے.
اور لوگ سیکھنا بھی چاہتے ہیں موسیقی؟
بہت سارا سیکھنا چاہتے ہیں، ایون میں خود بھی ہوں، جو کہ اسلام حبیب کو میں اکثر کہتی ہوں مجھے سکھایا نہیں تم اور ان کو سکھا رہے ہو، ٹھیک ہے، میں خود بھی بہت زیادہ اس میں انٹرسٹڈ ہوں، اور بہت سارے ہیں جو کہ مرد ہو یا خواتین ہو وہ خود چاہتی ہیں کہ وہ موسیقی سیکھے۔
تو یہ آپ کے ساتھ بھی آپ کی دو ساتھی بیٹھی ہیں، اس عمارت کے اندر کیا کام کیا آپ نے؟
میرا نام آمنہ اور میں ساتھ ایک اور لڑکی گلشن، ہم دونوں فرسٹ کارپینٹرز خواتین۔ میں نے اس بلڈنگ میں بہت زیادہ کام کیا ہے، اس بلڈنگ میں جتنا بھی ووڈ کا کام ہوا ہے یہ سارا 70% خواتین نے کام کیا ہے، اور اس میں 30% مردوں کا ہاتھ ہے۔
اچھا، یہ کتنا حیران کن ہوگا اس علاقے کے لیے کہ خواتین نے اتنی بڑی عمارت کھڑی کر دی اور ہر کام خود کیا؟
یہ پہلا بلڈنگ نہیں ہے کہ خواتین نے کھڑا کیا ہے، بہت سے بلڈنگز ہے جو کہ خواتین نے کام کیا ہے۔ سب سے پہلے 2009-10 میں علی آباد میں ملاقات لاؤنچ بنایا، اس میں میں نے کام کیا ہے۔ اس کے بعد اتیت گیلری میں لائبریری کے ساتھ وزٹرز کا آفس بنایا، ادھر میں نے کام کیا۔ اس کے بعد ہسگاوا اسکول کریم آباد میں میں نے کام کیا۔ خپلو پیلس گئی میں، خپلو میں میں نے کام کیا ہے۔ فورٹ التیت، سب سے پہلے فورٹ میں میں نے کام کیا ہے۔ بہت سے بلڈنگز میں میری ہاتھ ہے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے یہاں ایسے جگہوں میں کام کیا ہے، اور ان بلڈنگز میں میں نے ہی اپنا محنت اور مشقت سے یہ چیزیں تعمیر کیا ہے۔
تو آپ خاصی سینئر اور تجربے کار بڑھے ہیں۔
گھر کے مسئلے ایسے تھے کہ مجھے کرنا ہی تھا،
کیوں؟
تو کیونکہ میرا ابو کا ڈیتھ ہو گیا تھا، میرے گھر میں کوئی سپورٹ کرنے والا بندہ نہیں تھا، اسی لیے یہ ایک طرف سے چیلنجنگ تھا میرے لیے معاشرے میں، ایک طرف سے میں نے اپنا غربت کو بھی ختم کرنا تھا، تو اسی لیے میں نے ہاں کیا، اور 2008 میں میں نے کارپینٹری سٹارٹ کیا۔ ہم دو خواتین، میں اور گلشن، اس کے بعد دو آئے، اس کے بعد دو آئے، اس طرح ہمارا گروپ بڑھ گیا، ابھی 43 خواتین کام کرتے ہیں کارپینٹری میں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔
اسی التیت وادی میں؟
ہاں، التیت وادی میں، اور چترال میں 30 خواتین کام کرتے ہیں کارپینٹری میں۔
انہیں بھی اسی پروگرام کے تحت ٹریننگ ملی؟
ہاں ہاں، اسی پروگرام کے تحت ٹریننگ ملی ہے، اور وہاں بھی میں نے ہی جا کے ٹریننگ دیا ہے سب سے پہلے۔
تو آپ نے گرین ووڈ یوز کی، مقامی لکڑی ہے، کوئی معیاری لکڑی جو عام طور پہ قیمتی ہوتی ہے وہ کیوں نہیں استعمال کی آپ نے؟
کیونکہ فارسٹ ووڈ جب ہم یوز کریں گے تو ہم اپنے ماحول کو تباہ کریں گے، ڈیزاسٹرز ہوں گے، تو پھر اس سے لوگوں کے لیے خطرات آ سکتے ہیں، تو اسی لیے ہم نے کوشش کیا کہ گرین ووڈ یوز کریں۔ ہم اپنی زندگی میں گرین ووڈ کو اگا سکتے ہیں، اور اپنی زندگی میں ہی اس کو 10 سے 15 سال میں کاٹ کے استعمال کر سکتے ہیں، اسی لیے کیونکہ فارسٹ ووڈ کا جو ایج ہوتا ہے وہ 120 ہوتا ہے، 120 ایئر کے بعد اس کو کاٹا جاتا ہے، جبکہ گرین ووڈ 10 سے 15 سال میں کاٹا جا سکتا ہے، اسی لیے ہم نے کوشش کیا کہ ہم گرین ووڈ استعمال کریں۔ اور گرین ووڈ، کچھ لوگوں کے خیال میں یہ ہے کہ یہ خراب ہوتا ہے، یہ وہ، لیکن اس طرح کچھ نہیں ہے۔ گرین ووڈ ہم نے بہت زیادہ سرچ کیا ہے، اس کے اوپر فورٹس بنے ہوئے ہمارے قدیم زمانے کے، اس میں یوز ہوا ہے۔
آپ شادی شدہ ہیں؟ بہت ہی نجی سا سوال ہے، معاف کیجیے گا۔
ہاں، میں شادی شدہ ہوں۔
شوہر تو ناراض نہیں ہوتے کہ روزانہ کام پہ چلی جاتی ہو، تمام دن باہر رہتی ہو؟
نہیں نہیں، وہ ناراض نہیں ہوتا، وہ بلکہ بہت خوش ہے، اسی وجہ سے اس نے میری ساتھ شادی کیا ہے کہ بہت طاقت اور سوچ رکھنے والی خاتون ہو، تو تم، میں آپ سے شادی کروں گا کہہ کے۔
حمزہ کے کمیونٹی میوزک سینٹر کے بارے میں نامنگار احمد رضا کی رپورٹ کا پہلا حصہ آپ نے سنا، اس کی دوسری اور آخری قسط آپ کل کے سیربین میں سن سکیں گے۔ سیربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر فیاض احمد، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے میتھیو ویڈ، اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ آخر میں ظہیر الدین بابر خبروں کا خلاصہ لے کر آنے کو ہیں۔ عمر آفریدی اور سیربین کی ٹیم کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
پناہ کے حصول کے لیے شورش زدہ عرب ملکوں سے متاثرین کی یورپ ہجرت کے دوران وہاں جانے والے پاکستانیوں کو واپس بھیجنے کی خاطر یورپی یونین کے اعلی اہلکار اسلام آباد کا دورہ کرنے والے ہیں۔ پاکستان کے شہر لاہور میں ایک کارخانے کی عمارت زمین بوس ہونے سے کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خدشہ ہے کہ ملبے تلے درجنوں ملازم دبے ہوئے ہیں جنہیں نکالنے کی کوششیں تاحال جاری ہیں۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے زلزلہ زدہ علاقوں میں آج رات مزید بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ وہاں سردی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اسلام آباد کی ایک عدالت نے جعلی فیس بک اکاؤنٹ بنا کر خاتون کو بلیک میل کرنے والے ایک شخص کو 3 سال قید اور 25,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ اور ایک عالمی مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ 1970 کے بعد سے ترقی یافتہ ملکوں میں انسان کی اوسط عمر 10 سال بڑھ گئی ہے۔ یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔